الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً دینی مجالس میں شرکت کی سعادت نصیب کرتا ہے. حضرات علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے، مشائخ عظام بھی تشریف لاتے ہیں، ارباب علم و فضل کا بھی ورود ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری کوشش کے بغیر. یہاں جتنے حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں وہ سوچیں، غور کریں کہ گزشتہ 12 مہینوں میں ہماری چپاٹا کی اس جامع مسجد میں جتنے اکابر مشائخ اور اہل علم کی تشریف آوری ہوئی، اس میں ہماری محنت، ہماری کوشش اور ہماری طلب کا کتنا دخل ہے. ہم نے کسی پر خط لکھا، ہم نے ایک ٹیلی فون کرنے کی زحمت گوارا کی. سب کچھ چھوڑ دیجئے، کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ ہمارے شہر میں، ہمارے ٹاؤن میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو آپ کو راضی کرنے کا طریقہ ہمیں بتلائے. کبھی دعا کی ہم نے؟ دعا کو چھوڑ دیجئے، کبھی دل میں ایسا خیال آیا کہ کاش کہ کوئی آ جاتا جو ہمیں اللہ سے جڑنے کا طریقہ بتلاتا، جو ہمیں دین سمجھاتا، دین پر چلنے کی راہیں بتلاتا، جو ہمیں جہنم سے بچنے کی ترغیب دیتا، جنت میں جانے کی کوشش پر ابھارتا، خیال صرف چلتے چلتے. یہ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل ہے کہ بغیر ہماری کسی کوشش کے وہ خود ہی ایسے لوگوں کو ہمارے شہروں میں، ہمارے ٹاؤنوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہماری بستیوں میں بھیجتے رہتے ہیں، جو ہماری زمینوں کو جھنجھوڑتے ہیں، جو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مرضی اور منشا ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہم سے منت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اس راہ پہ آ جاؤ. وہ بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پیچھے اپنے مشاغل کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا نقصان کر کے آتے ہیں، طویل اسفار کی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ان کے دلوں میں اپنے بندوں کی اخروی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں. تو اسے میرے بھائیو اللہ تعالی شانہ کا ایک بہت بڑا احسان سمجھیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. میں تو ایک طالب علم ہوں، میرا شمار نہ علماء میں ہونا چاہیے، نہ مشائخ میں، نہ ارباب علم و فضل میں. میں تو اپنے دوستوں کی ملاقات کی غرض سے یہاں حاضر ہوا، اور جب مجھ سے کہا گیا تو جیسے ایک طالب علم اپنا سبق سناتا ہے، سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، مگر زامبیا کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر، آپ کی چپاٹا کی سرزمین پر اکابر تشریف لاتے رہتے ہیں، مجھے اس کا علم ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے ابھی یہاں بیٹھنے کے بعد دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ حضرات کو میں اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، اسے سمجھیے، اسے پہچانیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، بھائی بلاؤ کسی کو، بلاؤ کسی کو، بلاؤ، یہاں رکھو، ٹھہراؤ. ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھتے، ان کی باتوں کو سنتے اور اپنے دلوں کی آبیاری کرتے اور کوشش کرتے کہ ہم دین سمجھیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. مگر ہماری طرف سے کوتاہی، سستی، غفلت کے باوجود اللہ تعالی شانہ کتنا بڑا فضل فرماتے ہیں. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سستی، غفلت، کوتاہی اس قدر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ہمارے استحقاق کے بغیر ہم بالکل مستحق نہیں، ہماری طلب کے بغیر جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی کو ہماری بستی میں بھیجتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے بھی کچھ نفوس ہوتے ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں اس عالم کا کیوں پروگرام ہو رہا ہے، یہ فلاں شیخ ہماری مسجد میں کیوں آ رہا ہے، فلاں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. پر بالکل فارغ ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھ کے ہم رخصت ہو جاتے ہیں. دل میں ایک قسم کا میل ہوتا ہے، ایک بغض ہوتا ہے، ایک نفرت ہوتی ہے علماء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کو، ان کی باتوں کو سننے کو ہم بیکار سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے کہ امت کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلائیں، انہوں نے بار بار تاکید کی ہے اپنی احادیث شریفہ کے ذریعے کہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑو، علماء سے اپنا تعلق پیدا کرو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اس لیے کہ علماء مشائخ ان کی مجلسوں میں کبھی ایک ایسی بات مل جاتی ہے جو جنت تک پہنچنے کا ایسا شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ 100 سال محنت کرنے کے بعد بھی آدمی وہاں نہیں پہنچ پاتا جہاں وہ ایک مجلس کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے, اجل خلیفہ تھے, اور معرفت بہت اعلی درجے کی حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی تھی, اور حال آپ کا یہ تھا کہ جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے ہیں بیعت ہونے کے لیے, مرید بننے کے لیے, اس وقت آپ نے حضرت کی خدمت میں پہنچ کر ایک شعر کہا, تو یہ تو اصلاح سے پہلے کی بات ہے. اصلاح کے بعد جو آپ نے اشعار کہے تھے اس میں سے ایک شعر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کی معرفت, اللہ تعالی شانہ کے عشق و محبت سے لبریز تھا. ہم اور آپ تو صرف اس شعر کو سن لیں گے اور شاید تعجب بھی ہو کہ اس شعر میں کیا ہے کہ جس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے, مگر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کا صرف یہ ایک شعر اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں اس ایک شعر پر بطور انعام کے آپ کو 1,00,000 روپے عنایت کر دیتا. اس زمانے کے 1,00,000 روپے, ہمارے زمانے میں بھی 1,00,000 روپے بڑی قیمت سمجھی جاتی ہے, آج 1,00,000 روپیہ سرمایہ سمجھا جاتا ہے, بڑا سرمایہ. اس زمانے میں 1,00,000 روپے اگر میرے پاس ہوتے میری ملک میں تو میں آپ کو بطور ہدیہ کے پیش کرتا خوشی میں اس شعر پر. اور وہ شعر کیا تھا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. میرے دل سے ہر آرزو, ہر تمنا, ہر مراد, ہر وش, ہر خواہش, ہر چاہت رخصت ہو گئی ہے, اب میرے دل میں کچھ نہیں ہے. مال کی محبت نہیں, منصب کی چاہت نہیں, کرسی کی خواہش نہیں, اچھا اچھا کھاؤں نہیں, اچھا اچھا پہنوں نہیں, گھوموں پھروں نہیں, اچھا گھر ہو نہیں, اب کوئی چاہت ہی نہیں رہی دل میں. یعنی میرے دل میں اب غیر اللہ ہے ہی نہیں, میرے دل میں غیر اللہ ہے ہی نہیں, میرے دل میں دنیا ہے ہی نہیں. اب جب دل میں غیر اللہ نہیں ہے تو میرا دل جو ہے وہ گندگی سے پاک ہو گیا. اب جب گندگی سے پاک ہو گیا تو اب یہ اس قابل ہو گیا کہ آپ اس میں آ کر کے رہیں, آپ اب تشریف لائیے. اللہ سے کہہ رہے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب خلوت ہو گئی, اندر خالی ہو گیا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ تو اصلاح کے بعد, اصلاح کے بعد, اصلاح ہو گئی, تزکیہ ہو گیا, دل صاف ہو گیا, پاک ہو گیا, دل ذاکر ہو گیا, غفلت کے پردے چاک ہو گئے, منور ہو گیا ذکر اللہ سے. یہ تو اس وقت کی بات ہے, مگر پہلے شروع میں جب آئے سب سے پہلی مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اس وقت ان کی سوچ سمجھ فہم کا اندازہ اس شعر سے لگائیے کہ حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, مٹنے ہی کو آیا ہوں. یہ تو ابتدا تھی, تو جس شخص کی ابتدا یہ ہو اس کی انتہا کیا ہوئی ہوگی. اسی لیے باضابطہ عالم نہ ہونے کے باوجود حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے اساتین امت گزرے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑے احترام سے دیکھتے تھے، ادب سے بیٹھتے تھے ان کی موجودگی میں، اس لیے کہ باضابطہ عالم نہیں تھے، مگر اللہ تعالی شانہ کی معرفت اعلیٰ درجے کی حاصل تھی. نہیں کوئی اور خواہش، آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، مٹنے ہی کو آیا ہوں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو یہ مٹانا نصیب فرماوے، یہ مٹنا اور مٹانا نصیب فرماوے. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مٹنا کیا ہے، مٹنا کیا ہے، مٹنا یعنی آدمی مٹ جائے، انا نہ رہے، انا نہ رہے کہ میں ان سے بڑا، انہوں نے کیوں نماز پڑھا لی، انہوں نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نماز اتنے بجے ہوگی، میں بھی تو ان کے ساتھ امامت کرا تھا، مجھے کیوں نہیں پوچھا، یہ انا مجھے، میں اس میں نے ہم سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے میرے بھائی، اس میں نے ہم سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی برتری بیان کرتا ہے، اور جس کے دل سے میں مٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ اپنے عیوب کو بیان کرتا ہے، عیوب کو، وہ اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، اپنی تعریف نہیں کرتا، وہ اپنے عیوب کو بیان کرتا ہے، اسے اپنے عیوب نظر آتے ہیں، میں ختم ہو گئی تو عیوب نظر آتے ہیں، اور میں اندر آ گئی تو خود کے فضائل خصائل نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، اور جو اپنی نظر میں بڑا وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا، اور جو اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے وہ مخلوق کی نظر میں چھوٹا، اور جو اپنی نظر میں چھوٹا وہ اللہ کی نظر میں بڑا، اور جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے وہ کل کائنات کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے، مٹاتا ہے اپنے آپ کو، اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں. وہ من تکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑائی اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے گھٹاتے ہیں اور گراتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں. وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا، پورے چپاٹا میں میری بہت عزت، پورے چپاٹا میں میری بہت عزت، میں جو کہتا ہوں ہر شخص گردن جھکا دیتا ہے. اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ چپاٹا میں لوگوں کو جتنی مجھ سے نفرت ہے اتنی کسی کو نہیں، کسی سے نہیں، یہ صرف میرے شر سے بچنے کے لیے میرا احترام کرتے ہیں کہ بھائی اس سے کون الجھے، یہ پیچھے پڑ جائے گا تو جو تھوڑا بہت سکون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ جو کہے لوگ مانتے چلے جاتے ہیں شر سے بچنے کے لیے. یہ اس روئے زمین پر چلنے والے بدترین انسانوں میں سے ہوتا ہے، اسے خود کو احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بہت عزت ہے، میرا بہت احترام ہے، میرا بہت اونچا مقام ہے، اور پورا شہر پوری بستی اسے بالکل گری ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے. مٹنے سے اور مٹانے سے میرے بھائیوں بہت کچھ ملتا ہے، مٹنے سے مٹانے سے بہت کچھ ملتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرماوے. یہ اصلاح نفس کی طرف ہم لوگوں کو شیطان اسی لیے توجہ نہیں کرنے دیتا، توجہ نہیں کرنے دیتا. پوری ایک دیگ فالودے کی، پوری دیگ فالودے کی، بہترین فالودہ، بادام، پستے، آئس کریم، بہترین دودھ، ملائی، سب کچھ ہے اندر، ایک قطرہ پیشاب کا پڑ گیا اس میں، اب یہ بیکار.
مہمانوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اس میں ایک قطرہ بھی شب کا ہے, کسٹمروں کو, ریسٹورنٹ میں جانے والوں کو, ٹیک اوے میں جانے والوں کو پتا چل جائے کہ جو شربت یہاں بیچا جا رہا ہے اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گرا ہوا ہے, وہ پوری دیکھ بیکار. شیطان جانتا ہے کہ پیشانی بھی سجدے میں گرتی رہے اور ہاتھ بھی دین کے کام میں مشغول رہے, قدم بھی دین کے کام میں مشغول رہے, یہ پوری دیکھ بہترین. یہ خانقاہ میں جاتا رہے, اپنے شیخ کی صحبت میں اعتکاف کرتا رہے, یہ چلے لگاتا رہے, چار مہینے لگاتا رہے, یہ حج عمرے کے لیے جاتا رہے ہر سال, جسم پوری دیکھ بالکل ٹھیک رہے, مگر اس کے سینے میں اگر میں تکبر کا ایک قطرہ ڈال دوں گا قیامت کے دن اس دیکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس دھوکے سے میرے بھائیوں نکلنے کی ضرورت ہے, اس دھوکے سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لینے کے بجائے دینے پڑ جائے, لینے کے بجائے دینے پڑ جائے. اسی لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا, ہاتھ کو ٹھیک کر لیا, قدموں کو ٹھیک کر لیا, آنکھوں کو ٹھیک کر لیا, دماغ نہیں, جس نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا, جس نے تزکیہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں تزکیہ ہوگا تو آنکھ غلط کام نہیں کر سکتی, دل کا تزکیہ ہوا تو کان غلط کام نہیں کر سکتی, دل کا تزکیہ ہوا زبان غلط بول نہیں بول سکتی, دل کا تزکیہ ہوا قدم غلط سمت میں نہیں اٹھ سکتے, اور اگر دل کا تزکیہ نہیں ہوا تو بظاہر اعمال اچھے ہوں گے مگر ان میں کھوٹ ضرور ہوگی, اخلاص کی کمی ہوگی, ریا کا شکار ہوگا, عجب کا شکار ہوگا, کبر کا شکار ہوگا, کسی نہ کسی طرح اپنے اعمال کو برباد کر دے گا. اور شیطان کی یہی دو چالیں ہیں, یہی دو چالیں. پہلی چال یہ کہ ظاہری معاصی میں مبتلا کرتا ہے, شراب کی طرف لے جاتا ہے, زنا کی طرف لے جاتا ہے, فلموں کی طرف لے جاتا ہے, بدنظری کی طرف لے جاتا ہے, ترک صلات نماز میں غفلت کی طرف لے جاتا ہے, اور پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز نہ پڑھے, پوری کوشش کرتا ہے کہ چہرے پر شرعی داڑھی نہ آئے, پوری کوشش کرتا ہے کہ گھر میں پردہ نہ آئے, پوری کوشش کرتا ہے کہ گھر سے ٹی وی نہ نکلے, پوری کوشش کرتا ہے کہ شراب میں لگا رہے, زنا میں مبتلا رہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ غیبتوں میں رہے, بہتان ترازی میں رہے. مگر جب یہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے, کچھ شعور آتا ہے نا, نماز تو مجھے پڑھنی ہی پڑے گی, اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا ہے, پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے, فیض حاصل کرتا ہے, فکر لے کر آتا ہے کہ نا ٹی وی میرے گھر میں اب نہیں چاہیے, بے پردگی میرے گھر میں نہیں چاہیے, عمرے کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے, حرمین شریفین کی برکات, ایک جذبہ لے کر آتا ہے کہ نہیں اب داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اب نماز نہیں چھوڑوں گا, زور لگاتا ہے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ چلا لگانے کے بعد ایک مہینے دو مہینے میں پھسل جاتے ہیں, مضبوط رہنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میں پھر وہی لے آیا جہاں پہلے یہ تھا. اعتکاف سے آئے, اپنے شیخ کی صحبت سے آئے, ایک مہینے دو مہینے تین مہینے بہت مضبوطی کے ساتھ رہا اور پھر پھسل گیا, عمرے حج سے آیا پھر پھسل گیا, خوش رہتا ہے کہ چلو بھائی اپنی اصلی ڈگر پر ہی آ گیا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برابر مضبوطی کے ساتھ جمتے ہیں کہ نہ ہو ہی نہیں سکتا, ٹی وی گھر میں آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نماز چھوڑو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آخرت کی فکر مجھے پیدا ہو گئی ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں شیاطین, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں شیاطین, مگر رزلٹ زیرو, رزلٹ زیرو. ان کا بھی ایک عالمی کام ہے, ان کی بھی عالمی محنت ہے, ان کے مشورے ہوتے ہیں آدم, ان کے شیاطین مقرر ہوتے ہیں, ایک میرے اوپر ہے, ایک ان پر ہے, ایک ان پر ہے, ایک ان پر ہے, ایک ان پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے, جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے کہ اب یہ دنیا میں آیا ہے, آدم کا بیٹا, آدم کی بیٹی, تو محنت کر, یہ کسی صورت میں جنت میں نہیں جانا چاہیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فضل فرمایا کہ تو شیطان کو مقرر کرتا ہے جو اس کے دل میں برے برے خیالات ڈالتا ہے, تو میں اپنے فضل و کرم سے میرے بندے پر ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہوں جو اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات ڈالے گا. ایک طرف سے برا خیال آتا ہے کہ نماز کے لیے مت جا, نماز کے لیے مت جا, نماز کے لیے مت جا, گھر میں پڑھ لے, گھر میں پڑھ لے, مت جا گھر میں پڑھ لے, سردی بہت زیادہ ہے, تو بیمار ہے, بارش ہو رہی ہے, دھوپ بہت زیادہ ہے. تو دوسری طرف سے خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں, اگر تو ایسی حالت میں جائے گا اللہ بہت راضی ہوگا. یہ جو خیال آتا ہے نہ کرنے کا یہ ہے شیطان, اور جو کرنے کا خیال لاتا ہے وہ فرشتہ. اللہ کتنا کریم, ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں, ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں, ان کی کارگزاریاں ہوتی ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں وہ, تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی ہم نے, بہت محنت کی, مگر اس مرتبہ چلے نے اس کے اوپر رنگ لگا دیا ہے, یہ نہیں آئے گا, بہت کوشش کی ہم نے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں, ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے, ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ نہیں آئے گا. شیخ کی صحبت سے ایسا فیض لے کر کے آیا ہے کہ اس مرتبہ جن گناہوں کے ذریعے ہم اسے اللہ سے دور رکھتے تھے, نہیں یہ نہیں آئے گا. عمرہ حج ایسا قبول ہوا ہے کہ بس سارے گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ اب رک جاؤ, تم رک جاؤ, محنت مت کرو اب اس کے پیچھے, اس لیے کہ یہ معصیت اور گناہوں کے راستے سے جہنم میں نہیں جائے گا, اب اسے دینداری کے راستے سے گمراہ کرو. ڈائریکٹ کہ زینا کر نہیں کرے گا, یہ اب سمجھ گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, بالغ ہو گیا ہے, اب دین میں سمجھدار ہو گیا ہے, انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے. پہلے اسے کھینچتے تھے کسی لڑکی کی طرف تو چھوٹے بچے کی طرح دھوکے میں آ کر مان لیتا تھا, نہیں اب یہ بالغ ہو گیا ہے, اسے شعور آ گیا ہے. دعوت کی برکت سے, اپنے شیخ کی مجلس کی برکت سے, حرمین شریفین کی برکت سے اب یہ ہوشیار ہو گیا ہے. اب تم بلاتے ہیں کہ نماز چھوڑ, یہ نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے یہ نقصان ہے. اب تم اسے دعوت دیتے ہیں کہ نامحرم عورت کو نہیں دیکھے گا, یہ اس لیے کہ یہ سمجھ گیا ہے. اب کیموفلاج کرو, کیموفلاج, اسے پتا نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اسے کیسے گمراہ کر رہے ہیں, اسے دیندار بناؤ, چھوڑ دو, خوب تہجد پڑھنے دو, اسے دعوت کے کام میں خوب لگنے دو, چلنے پہ چلا لگاتا رہے, اسے حج کے لیے خوب جانے دو, عمرے کے لیے خوب جانے دو, داڑھی لمبی ہو جانے دو, پورا سندر لباس آ جانے دو. اوور نائٹ اس میں تبدیلی آتی ہے, اوور نائٹ لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بھی خوش ہونے لگتا ہے, وہ بھی خوش ہونے لگتا ہے. لوگ بھی بہت تعریف کرتے ہیں, بہت تعریف کرتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں, دعائیں کروائیں گے جب دیکھیں گے کہ دیندار ہے تو دعائیں کروائیں گے کہ گھر میں ابا بیمار ہے ذرا آپ دعا کرنا. آج ہم ایک سودے کے لیے جا رہے ہیں, ڈی ایل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دعا کرنا. ہاسپٹل میں جا رہے ہیں چیک اپ کے لیے, دعا کرنا. اب شیطان کہتا ہے کہ بس اب یہ ہمارے قابو میں آ گیا ہے, اسے اب دینداری کے راستے سے جہنم میں پہنچاؤ, اس دینداری کو باقی رکھو اور انجیکشن لگاؤ اب ریا کا, انجیکشن لگاؤ کبر کا اور بڑائی کا, انجیکشن لگاؤ عجب کا, اسے بڑا بناؤ, اپنے جی میں بڑا بناؤ, اور اتنا بڑا بناؤ, اتنا بڑا بناؤ, اتنا بڑا بناؤ کہ یہ اگر توازو کرے تو بھی اپنی بڑائی کے لیے کرے. جب یہ کہے کہ میں تو احقر ہوں, میں تو لاشئی ہوں, میں تو بہت گنہگار ہوں, میں اس بستی چپاڈا میں سب سے بدتر, یہ کہلوا کر بھی اندر اسے بڑا بناؤ کہ میں اتنا نیک اور ایسا جملہ کہہ رہا ہوں تو یہ لوگ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے, یہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اوہو کتنے نیک, کہ اتنی تہجد پڑھتے ہیں, اتنی نفلیں پڑھتے ہیں, اتنے روزے رکھتے ہیں, اتنی خیرات کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اتنا نکلتے ہیں, اتنی قربانیاں دیتے ہیں, اتنے حج, اتنے عمرے, اتنی مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں, اتنے مدرسے, رات دن مسجد کی خدمت, چیئرمین ہو گئے ہیں, سیکرٹری ہو گئے ہیں, عالم ہو گیا ہے, رات دن مطالعہ, بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, مسلم شریف پڑھا رہے ہیں, اس سے میرے بھائی کوئی نہیں بچ سکتا. یہ جو راستہ ہے شیطان کا, اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے, وہ کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اور بہت اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی گراتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خلوت میں چلے گئے, 40 دن خلوت میں رہے. اس زمانے میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے 40 دن کے لیے, دنیا سے بالکل منقطع ہو کر, اور طریقہ انہیں معلوم تھا, اپنے مشائخ سے سیکھا ہوا ہوتا تھا, تو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر فوکس کرتے تھے اللہ کی ذات پر. یہ رمضان المبارک میں جو 10 دن کا اعتکاف ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے, تمام علائق سے کٹ جائے, اور کٹ کر مسجد میں بیٹھ جائے, مسجد میں بیٹھ جائے, نہ دائیں دیکھے, نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, دکان میں کیا ہو رہا ہے, فیکٹری میں ہو رہا ہے, کچھ نہ جانے, بیٹھ جائے مسجد میں اور لو لگائے صرف اللہ سے, لو لگائے صرف اللہ سے, جیوں تو تیرے در پر, مروں تو تیرے در پر, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. اب آج کل لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھتے ہیں, تو جسم کو تو الگ کر دیتے ہیں دنیا سے, مگر اپنے دل دماغ کو تو دنیا کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسٹ دیکھتے ہیں, 4-4 رکعت کے بعد تراویح میں بھی دیکھتے ہیں ٹیکسٹ. چاہے آپ اعتکاف میں ہو یا اعتکاف میں نہ ہو, بھائی جب اللہ کے گھر میں آ جائے اس وقت تو کم سے کم دنیا سے کٹو. عشاء کی نماز کے لیے آئے, عشاء کی 5 منٹ پہلے آئے, اب سنت غیر موقعہ پڑھنی ہے, اس کے بعد فرض پڑھنی ہے, یہ 10-15 منٹ ہو گئی, اور اس کے بعد ہماری سنت نفل اور وتر. یہ جو 20-25 منٹ ہے یہ تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے رکھو. اللہ کے لیے کیا ہم نے رکھا ہے, صبح سے شام تک دنیا 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 دنیا, زید عمر بکر ابراہیم احمد, ماں باپ, دکان, بچے, اسکول, کالج, اللہ کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے. نماز, فرض نماز میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا, سب کچھ یاد آتا ہے, اگر یاد نہیں آتا تو اللہ یاد نہیں آتا. سب کچھ میرے بھائیوں ہم نے دیکھا, سب کچھ سمجھا, سب کچھ پہچانا, اگر نہیں دیکھا تو ہمارے خالق کو نہیں دیکھا, اگر نہیں سمجھا تو ہمارے خالق کو نہیں سمجھا, اگر نہیں پہچانا تو ہمارے خالق کو نہیں پہچانا. ہر چیز کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے, اگر کسی چیز کی طلب نہیں ہے تو خالق کی طلب نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. کتنی حسرت سے شاعر کہہ رہا ہے کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار غیر, غیر غیر اللہ, اللہ کے علاوہ جزی اسے غیر, یہ غیر ہیں, یہ غیر ہیں, میں غیر ہوں. اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں, یہ قلم غیر ہے, یہ گھڑی غیر ہے, موبائل غیر, اچھی کرسی غیر, اور غیر کی جمع اس کا پلورل اغیار. تو اغیار کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ان اغیار میں ہمارا جو یار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, یار نظر نہیں آتا, اغیار نظر آتے ہیں, یار نظر نہیں آتا ہمیں. ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ نظر آتا ہے, پہاڑ کو بنانے والا نظر نہیں آتا. ستاروں کو دیکھتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں, بنانے والا نظر نہیں آتا. چاند کو دیکھتے ہیں چاند نظر آتا ہے, بنانے والا نہیں. گیم میں جاتے ہیں تو بہت سارے جانور ہمیں نظر آتے ہیں, ان جانوروں کو پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا. اور زندگیاں کتنی گزر گئی ہماری, سوچو میرے بھائیو, اور افسوس کرو اس بات پر کہ 50-60-70 سال کی زندگیاں ہماری گزر گئی, اور یہ ہمارے نوجوان بچے 18-19-20-22 سال کے, انہیں دنیا کی کتنی معلومات حاصل ہو گئی, موبائل کے بارے میں انہیں پوری معلومات حاصل, فٹ بال ٹیم کے بارے میں انہیں پوری معلومات حاصل, ٹی وی چینلوں کے بارے میں ان کو پوری معلومات حاصل, اور کون سے پروگرام کون سے دن آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, ساری معلومات حاصل. اگر معلومات میرے بھائیوں ہمیں حاصل نہیں ہے تو اللہ کی معلومات حاصل نہیں, اللہ کی معلومات حاصل نہیں. رونے کا وقت آئے گا میرے بھائیو, رونے کا وقت کب؟ موت کے وقت, قبر میں, قیامت, وہ تو رونا ہی ہے. اس دنیا میں بھی اللہ رلائے گا, اس دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ رلاتا ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. آپ آگرہ چلے جائیں اور تاج محل کو نہ دیکھیں تو کیا دیکھا آپ نے؟ لوگ کہیں گے بھائی آگرہ گئے تھے, تاج محل دیکھا تو کہ نہیں دیکھا, تو کہ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے بازار دیکھا, میں نے فلاں بلڈنگ دیکھی, سب کچھ دیکھ کے آئے نا, لیکن تم نے کچھ نہیں دیکھا. تو شاعر کہتا ہے کہ اغیار کو جو دیکھتا رہے اور یار کے ساتھ اس کا تعلق پیدا نہ ہو, یار نظر نہ آئے, اس نے دیکھا کیا ہے, کچھ نہیں دیکھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا، دیکھا تو کیا دیکھا، ہماری عبادتیں، ہماری جد و جہد، ہماری محنتیں، ہمارے اعمال، یہ کھوکھلے ہیں میرے بھائیو، کھوکھلے. اللہ اکبر کہتے ہیں مگر دل میں بڑائی دوسری چیزوں کی ہوتی ہے. اکابر کا حال یہ ہوتا تھا کہ جدھر نظر کرتے تھے وہاں ان کو یار ہی نظر آتا تھا، غیر نظر نہیں آتا تھا، یار نظر آتا تھا، غیر نہیں، غیر نہیں. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. میں گلستان میں گیا، باغ میں گیا، اور میں نے پھولوں کو دیکھا، اور کوئی گلابی رنگ کا تھا، کوئی لال رنگ کا تھا، کوئی پیلے رنگ کا تھا، کوئی نیلے رنگ کا تھا، الگ الگ رنگ اور خوشبوئیں الگ الگ، رنگ بھی الگ الگ، خوشبو بھی الگ الگ. مگر میں نے جس پھول کو بھی دیکھا اس میں مجھے تیرا رنگ نظر آیا، اور جس پھول کو بھی سونگا اس میں سے مجھے تیری خوشبو محسوس ہوئی، تیری مہک آئی مجھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے. مجھے میری شکل میرے آئینے میں نظر آئے گی، آپ کے آئینے میں نہیں، اس لیے کہ آپ کا آئینہ ادھر رخ کیے ہوئے ہے، میرا آئینہ میری طرف، تو میرے آئینے میں مجھے میری نظر شکل نظر آئے گی. ایوب بھائی کو اپنی شکل اپنے آئینے میں نظر آئے گی، مولانا کو اپنی شکل اپنے آئینے میں نظر آئے گی. تو اللہ کو دیکھنا ہو تو اسے اس کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا، اللہ کا آئینہ کیا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ کا آئینہ ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. میں پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پہاڑ نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر آتا ہے. میں تقریر کرنے والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا کمال نظر نہیں آتا، اس کو کمال دینے والا نظر آتا ہے. میں کسی اچھی عمارت کو دیکھتا ہوں تو مجھے آرکیٹیکٹ نظر نہیں آتا، عمارت نظر نہیں آتی، اس آرکیٹیکٹ کو پیدا کرنے والا نظر آتا ہے، میرا ذہن ادھر جاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ یہ دوسرے راستے پہ ڈال دیتا ہے، عجب کا راستہ، کبر کا راستہ، ریا کا راستہ. اور آدمی پوری زندگی، پوری زندگی مدہوش رہتا ہے، اس لیے انجیکشن لگ چکا ہے کلوروفارم کا. ابھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت دیندار، میں بہت دیندار، میں بہت دیندار، بہت دیندار، اور اس بیماری میں ترقی کرتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، اور باقی دین کے جتنے کام وہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، شیطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور خود یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ سارے کام میرے لیے اب تو بہت آسان ہو گئے، کوئی دشواری بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت عروج کیا ہے روحانیت میں، اسے کہ کوئی مزاحمت نہیں، شیطان اور نفس میرے کنٹرول میں آ گئے. نہیں، کنٹرول میں نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا ہے تجھے، اس سے کہ انہیں اب ان اعمال سے کوئی خطرہ نہیں، انہوں نے ایسا زہر ڈال دیا ہے ان اعمال میں کہ تیرے سارے اعمال قیامت کے دن بیکار نظر آئیں گے. مٹنا، یہ تزکیہ، قد افلح من تزکا، مٹنا، توازو. توازو کب آئے گی؟ جب دل صاف ہوگا. توازو چھوٹا ہونا، توازو جب دل صاف ہوگا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، قاسم العلوم والخیرات. آج ہم سب ان کے احسان کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، پوری امت ان کے احسان کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے. کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، کتنا بڑا کام لیا، علم سے، علماء سے، مدارس سے اللہ تعالی شانہ دین کی حفاظت فرماتے ہیں. دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور پھر اس کی شاخیں بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی، پوری دنیا میں کتنے سالوں سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، سبب اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں، اردو میں لکھی ہوئی کتابیں سر پر بہت بوجھ ڈالنے کے بعد میں سمجھتا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی ثقیل ہے وہ کتابیں اور اس میں جو مضامین ہیں وہ اتنے بھاری ہیں کہ دو چار پانچ دس پندرہ صفحے پڑھنے کے بعد مجھ سے محنت اور مشقت اٹھائی نہیں گئی تو میں نے وہ کتاب چھوڑ دی. علم کتنا ہوگا, علم کتنا ہوگا. مگر کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر محمد قاسم کی نسبت علم کی طرف نہ ہوئی ہوتی اور مولوی کا لقب نہ ملا ہوتا تو ایسی زندگی گزار جاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ محمد قاسم دنیا میں رہتا ہے. علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا, عمل بھی بہت اعلیٰ درجے کا, علم عمل دونوں میں بہت اعلیٰ. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اکابر میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دنیا دیکھی, حتیٰ کہ حاجی صاحب کے پاس بھی دیکھی. اس لیے کہ دنیا ایک حد تک رکھنا جائز بھی ہے, دو جوڑی کپڑے, تین جوڑی کپڑے, دو چار دن کے لیے کھانے پینے کا سامان, چپاٹا جا رہے ہیں تو ایک بیگ ہاتھ میں اٹھا لیا اس میں کچھ ضرورت کی چیزیں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کہا ہے کہ بس میں نے کچھ نہ کچھ دنیا دیکھی. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں انہوں نے حضرت گنگوہی کو دیکھا, انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علی کو دیکھا, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علی کو دیکھا, مولانا مملوک علی صاحب کو دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا. کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس میں نے دنیا دیکھی سوائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو صرف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں سفر کرتے تھے, اور کندھے کے اوپر ایک نیلی لنگی ہوتی تھی, اور جب کپڑوں کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی تو رات کو سونے کے وقت لنگی پہن لیتے تھے, کپڑوں کو دھو لیتے تھے, صبح تک میں خشک ہو جاتے تھے, انہیں کو پہن لیتے تھے. زہد اعلیٰ درجے کا, علم اعلیٰ درجے کا, مگر تزکیہ ہو چکا تھا, تزکیہ. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیوبند آ رہے تھے کہیں سے, اور ایک دوسرا کسان بھی کسی دوسری بستی سے دیوبند آ رہا تھا, اور اس کے سر کے اوپر یہ شوگر کین کا ایک بنڈل تھا, ایک گٹھڑی تھی گنے کی, اور پسینے میں ریب زیب تھا. اب حضرت کا مقام دیکھیے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ, دارالعلوم دیوبند کے بانی, محدث, مفسر, فلسفی, فقیہ, آپ جو چاہے کہہ لو, سب کچھ ان میں تھا. اس زمانے میں میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی جس کے ساتھ مولوی کا لیبل لگا ہوا ہو, یا مولوی کو بھی چھوڑ دیجیے جو پرانا کوئی تبلیغ جماعت کا ساتھی ہو, یا کوئی خانقاہوں میں آتا جاتا ہو, یا بہت عمرہ حج کرتا ہو, وہ کسی غریب آدمی کو دیکھے کہ اس نے اپنے سر کے اوپر کوئی وزنی سامان اٹھایا ہے تو اس کے دل میں ایسا خیال آئے گا کہ یہ سامان میں اٹھا لوں. اگر دل میں ہمدردی پیدا ہوگی پھر بھی اسے ایسا ہوگا کہ بھائی اسے مدد تو کرنی چاہیے مگر میری عزت کا کیا, عزت میری عزت کا کیا. یہ مٹے ہوئے تھے تو کہا کہ بھائی میں تیری مدد کروں, تو اس نے حضرت کی طرف دیکھا تو حضرت تو عالم نظر ہی نہیں آ رہے تھے, سمپل تھے بالکل. اس نے سوچا کہ میری طرح یہ بھی کوئی گنوار ہوگا, تو اس نے یوں کر کے حضرت کے سر پہ رکھ دیا. اب حضرت اٹھائے ہوئے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دیکھو امت کی ہمدردی کتنی, خیر خواہی کتنی, کہ ایک آدمی کو پریشانی میں دیکھا تو مدد کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں دیوبند جا رہا ہوں, وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں جن کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے, آپ جانتے ہیں انہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. حضرت تو خود تھے مولانا قاسم نانوتوی, کہا کہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو کہا سنا ہے بڑے بزرگ ہیں, تو دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی زیارت کر لوں, اور جب زیارت کے لیے چلا تو دل میں خیال آیا کہ ہدیے میں بھی کچھ لے کے جانا چاہیے. تو کہا کہ شوگر کین کا سیزن ہے, کھیتوں میں بہت گنے ہو رہے ہیں, تو یہ بنڈل ان کے لے کے جا رہا ہوں. حضرت خود اٹھا رہے ہیں. چلتے رہے, نیک اعمال کر کے ریا سے بچنا, دیکھو کتنا اہتمام. حضرت اگر اسی طرح چلتے چلتے دیوبند میں جاتے تو واہ واہ ہوتی کہ نہیں, کہ اوہ اتنا بڑا شیخ اور دیکھو یہ غریب کی مدد کر رہا ہے. نہیں, جب وہ دیوبند قریب آیا اور حضرت نے دیکھا کہ اب میرا عمل دوسروں کے سامنے کھل جائے گا, تو اس سے کہا ابھی تو بھی اٹھائے گا یا نہیں, تیرا سامان کب تک مجھ سے اٹھواتا رہے گا, اور یوں کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا. اب اس نے اٹھا لیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام الگ ہو گئے, دیوبند میں داخل ہونے کے بعد وہ پوچھنے لگا کہ بھائی مولانا قاسم ناندوی کہاں رہتے ہیں، مولانا قاسم ناندوی کہاں رہتے ہیں، تو وہ چلتے 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 چھتے کی مسجد میں پہنچ گئے، حضرت کا قیام تھا، وہاں ایک مسجد ہے اس کا نام چھتے کی مسجد ہے، وہاں پہنچ گیا۔ تو جیسے ہی اندر مسجد میں داخل ہوا تو نماز کا وقت تھا نہیں، ملاقات حضرت سے ہو گئی۔ تو کہا اچھا بھائی آپ سے پھر ملاقات ہو گئی، حضرت نانوتوی کو میں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی محمد قاسم تو میں ہی ہوں، محمد قاسم تو میں ہی ہوں۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے گنے کو اٹھا کے میرے ساتھ چل کے آ رہا تھا، تو اس کے دل میں برا خیال آیا۔ اس نے کہا اچھا تو غریب آدمی ہے اور تجھے پتا ہے کہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، تو تو محمد قاسم بن کر یہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس ہدیے پہ قبضہ کر لے، مگر میں تجھے دینے والا نہیں ہوں، میں بھی کچا نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں تو باہر جا، اور باہر جا کر دو تین آدمیوں میں کسی کو بھی پکڑ کے اندر لے آ اور پوچھ کے یہ کون ہے۔ وہ باہر گیا اور ایک دو آدمیوں کو پکڑ کے لے آیا، کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہ میٹھا ہوا آدمی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مٹانا کیا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی جوتی میں ٹھیک کر دوں، کوئی کسی کے ساتھ تو میں ہو جائے اور میں حق پر ہوں اور میں کہوں کہ چلو اب ایوب بھائی سے کیا لڑنا ہے، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، غلط فہمی ہو گئی انہوں نے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، معاف کر دیجیے ایوب بھائی، تو میرے دل میں کیا خیال آئے گا کہ نہیں ناک کٹ جائے گی، ایوب بھائی غلطی پر تو حق پر اور یہ اتنا بول رہے ہیں اور تو معافی مانگے گا تو ناک کٹ جائے گی، یہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے۔ تو میرے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ مٹانا کیا ہے، پانا ہے، مٹانے سے آدمی پاتا ہے، مٹانا کیا ہے، پانا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے پانا کیا ہے، اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو کیا کرو، پانا کیا ہے، مٹانا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ یہ دانا اگر خاک میں نہ جائے تو پھلدار درخت نہیں بن سکتا، اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی تشتری میں رکھ کر ساتویں آٹھویں نویں فلور پر رکھ دو کہ بہت اونچا مقام اسے مل گیا، یہ سڑ جائے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، مگر یہ دانا جب توازو اختیار کرے گا، مٹی میں جائے گا، تو آہستہ 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 پودا، پھر درخت، پھر پھل، پھر پھول، پھر پھل، اور صرف پھل نہیں بلکہ سایہ، اس کی لکڑی سے، اس کے پتوں سے کتنی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ تو بات ذرا دور چلی گئی اور میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی، مگر ان باتوں میں بھی میرے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہے، بڑوں کی باتیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اب سمیٹ لوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا یہ تھی کہ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ پر انتہا کہاں ہوئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ایک شعر بہت مشہور ہے، یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ یک زمانہ، ایک زمانہ، پانچ منٹ، دس منٹ، پندرہ منٹ، ایک گھنٹہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا، ایک سو سال کی اخلاص والی اطاعت سے بہتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، ایک سو سال تک ایک شخص اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، گناہ نہ کرے اور اس میں اخلاص ہو، ریا بھی نہ ہو، اور دوسری طرف ایک شخص ایک سیکنڈ، پانچ سیکنڈ کے لیے، پانچ منٹ کے لیے، پندرہ منٹ کے لیے ایک مجلس میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے، کسی ولی کی صحبت میں، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا، شاعر نے غلطی کی ہے، شاعر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہترز صد نہیں، سو نہیں، بہترز لکھ سالہ، ایک لاکھ سال، بہترز لکھ سالہ طاعت بیریا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سو سال تو کم، ایک لاکھ سال کی اخلاص والی اطاعت سے بہتر کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اور سمجھ میں کیا نہیں آتا، حضرت نے فرمایا کہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، بہت آسان ہے کہ ایک شخص جانتا نہیں ہے، ایک شخص جانتا ہے، تو نہ جاننے والا لمبے راستے پر اچھی گاڑی میں چلتا رہے گا، پتہ نہیں منزل تک پہنچے گا یا نہیں، और जानने वाला शॉर्टकट को जानता है, वो पिछले रास्ते से यूं 15 मिनट में पहुंचा देता है। तो किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठेंगे और उससे कोई ऐसा गुण मिल जाएगा, ऐसी कोई काम की बात मिल जाएगी कि जिस पर अमल करने से आदमी यूं सीधा अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के क़ुर्ब तक पहुंच जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि नेक लोग जब बस्ती में आते हैं, उलमा जब बस्ती में आते हैं, तो मेरे भाइयों उनकी कदर करनी चाहिए। और जो भी दीनी मजलिस हो, जो भी, चाहे कोई बड़ा दीन की बात कर रहा हो चाहे छोटा, उसमें तलब लेकर के आओ। असल में हमें फायदा इसलिए नहीं होता कि हम तलब लेकर नहीं आते, इस नीयत से आओ कि चलो आज कोई मौलाना हमारी मस्जिद में आए हैं, आज जमात आई है हमारी मस्जिद में, आज कोई बुजुर्ग आए हैं हमारी मस्जिद में और अभी दीन की बातें होने वाली हैं, तो मैं गंदगियों से भरा हुआ हूं, चलो उनकी बातों को गौर से देखकर मैं अपनी जिंदगी का MRI स्कैन करता हूं, सिटी स्कैन करता हूं, एक्सरे करता हूं, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या बुराई है, और मैं देखूं गौर से और मुझे जो जो चीजें नजर आए मैं नोट करूंगा, तौबा करूंगा और वो जो रास्ता बताए उस पर चलूंगा। ऐसा मेरे भाइयों करेंगे तो एक बयान से एक चीज से तौबा करेंगे, दूसरे बयान से दूसरी चीज से तौबा करेंगे, तीसरे बयान से तीसरी चीज से तौबा करेंगे। जब आएंगे ऐसी नीयत लेकर और देखेंगे कि 10 बयान सुने और एक भी चीज जिंदगी से नहीं गई, तो उतनी ही बुराइयां हैं यार, 20 बयान सुने कुछ नहीं हुआ, 25 बुजुर्गों से मुलाकात हुई कुछ नहीं हुआ, जमातें आती हैं जाती हैं, उनके बयान में बैठने मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब ये देखेगा कि मैं कुछ लेने के लिए जाता हूं, मिलता नहीं, असल में हम लेने के लिए नहीं आते ना, इससे अफसोस नहीं होता कि कुछ मिला नहीं। हर शख्स यहां से उठ करके जाएगा बयान सुनने के बाद, तो बयान अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा बयान, ये नहीं कि क्या मुझे दिया गया और उसमें से कितना मैंने लिया। 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद, 72 आवर्स के बाद असेस करना चाहिए कि गुज़िश्ता कल जो बातें कही गई थी उनमें से कितनी मेरी जिंदगी में आई। जब लेने की नीयत से आओगे और कुछ नहीं मिलेगा तो अफसोस होगा, जब अफसोस होगा तो आदमी अल्लाह के सामने रोएगा कि अल्लाह ये क्या बात है कि मैं आता हूं कुछ लेने के लिए हमेशा खाली हाथ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी झोली को भी भर दीजिए। फिर देखो मेरे भाइयों तगैयुर आता है या नहीं। तो जब भी दीनी मजालिस में आए तो इस्लाह की नीयत से आए, अपने उयूब को और अपने फॉल्ट्स को देखने के लिए आए। होता यह है कि जब मुकर्रर और तकरीर करने वाला ऐसी बात कहता है जो हमारी जिंदगी में है तो हमें वो समझ में ही नहीं आती, कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि इसने जो ऐप बयान किया है अभी, ये मेरी जिंदगी में तो नहीं मगर अय्यूब भाई की जिंदगी में है, तो यूं करके अय्यूब भाई को देखते हैं, तलाश करते हैं, कहां बैठे नशे अय्यूब भाई, ये जो बात कर रहे हैं अभी, ये बुराई मेरे अंदर तो नहीं मगर इकबाल में है, तो इकबाल को देखेंगे। मेरे अंदर नहीं है, हमारी चिपाटा के अंदर 8-10 आदमियों के अंदर है, तो अपने दोस्त की तरफ देखकर हंसेगा कि पेरा लोगों ने जो। तो हॉस्पिटल के अंदर जो आदमी जाए और दूसरों के MRI और दूसरों के एक्सरे और दूसरों के सीटी स्कैन करवाता रहे और उसके रिजल्ट को देखता रहे, तो उसका क्या फायदा? वो डॉक्टर को कहेगा कि भाई दूसरों का रहने दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या बीमारी है। अगर डॉक्टर कहे आपको कि आज एक पेशेंट सुबह 9 बजे आया था, उसके MRI का ये रिजल्ट है, और कल एक पेशेंट आया था उसका MRI का ये, आप कहेंगे कि भाई ये रहने दो ना, मुझे बताओ कि मेरा क्या है? तो ये हॉस्पिटल है। जब भी आप बयान में बैठे तो इस नीयत से आए, तलब लेकर आए कि मुझे अपना MRI कराना है। आपको अगर कोई ऐसी बात नजर आए जो अच्छी है और आपकी जिंदगी में है, तो बयान के फौरन बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद, सुन्नत पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से कहो, अल्लाह इन्होंने आज जो अच्छी अच्छी बातें बयान की कि ये एक मोमिन में होना चाहिए, आपने मेरे अंदर ये चीजें रख दी है, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। और अगर आप ऐसा देखें कि उसने कुछ बुरी बातें बयान की और वो बुराई मेरे अंदर है, तो अल्लाह से कहो, अल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूं तेरा कि तूने इनसे वो बातें कहलवाई जिसकी मुझे जरूरत थी, और ये अल्लाह अब आप मेरी मदद भी कीजिए कि ये चीजें मेरी जिंदगी से निकल जाए। अगर इस उसूल पर मेरे भाइयों हमने अमल किया तो हमें बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और इधर उधर दूसरों के ऐबों को मत देखो, अपने ऐब को देखो। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा। अल्लाह तआला शानो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। तो भाई बात असर चली थी यहीं से कि जो मजलिसें हैं, ये जो बयानात हैं, उलमा का, बुजुर्गों का, मशाइख का,
آپ کی بستیوں میں آنا یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قدر کیجئے, غور سے سنیے ان کی باتوں کو, اور صرف باہر سے آنے والے نہیں, آپ کے جو مقامی علماء ہیں ان کی بھی تو مجلسیں ہوتی ہیں. جمعہ سے پہلے وہ کچھ گفتگو کرتے ہوں گے, اس کے علاوہ ہفتے کے دوران کچھ درس قرآن, درس حدیث وغیرہ کے عنوان سے, اور دوسرے جو ہماری دعوت و تبلیغ کی جو تحریک ہے اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں, اس کے جو بیانات ہوتے ہیں ہفتہ واری, اس کو آپ سنتے ہیں. جب بھی دین کی بات کو سنیں تو اس نیت سے سنو کہ میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں ان کی بات کی روشنی میں کہ میرے اندر کیا برائی ہے, اور جب مجھے معلوم ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ اصلاح کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات وكما ألفت بين الصالحين والصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين رحمك كرمك معاملة فرما, يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ امانك معاملة فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر موت عطا فرما. الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیرے ذکر کے نور سے منور فرما دے, خسائل سے, فضائل سے آراستہ فرما دے, رضائل سے, برائیوں سے پاک فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے سیاہ کار ہیں. الہ العالمین زندگی کا ہر ہر لمحہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے. الہ العالمین ہم اتنے گندے ہیں کہ تیرے پاک گھر میں بھی جب ظاہری پاکی کو اختیار کر کے آتے ہیں تو ہمارا دل حسد سے گندا ہوتا ہے, کینے سے ناپاک ہوتا ہے. الہ العالمین بغض سے آلودہ ہوتا ہے. الہ العالمین پتہ نہیں کتنی روحانی بیماریوں کو لے کر ہم مسجد میں آتے ہیں. اے ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, ہمارے حال پہ رحم فرما دے. الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما دے. الہ العالمین ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال دے. الہ العالمین جہنم کے راستے سے بچا لے, شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین آج جو باتیں کہی گئی ہیں الہ العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ایک ایک سیکنڈ ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے. الہ العالمین پتہ نہیں ہماری زندگی کا کتنا فیصد گزر چکا ہوگا اور اب کتنا باقی رہ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں, ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے باہر بھی نہ نکل سکیں. اے ارحم الراحمین ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو. الہ العالمین ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو, آخری ہفتہ ہو. اے ارحم الراحمین ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ غفلت سے بیدار فرما دے, غفلت سے بیدار فرما دے, غفلت سے بیدار فرما دے. اپنی محبت کی فکر عطا فرما, اپنی معرفت کی فکر عطا فرما, اپنے قرب کی فکر عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر ہمیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ, الہ العالمین ہمارے متعلقین, محبین, محسنین, دوست احباب, پوری امت کو اپنے اولیاء میں شامل کر لے گا, تیرا کچھ نہیں جائے گا, مگر ہم غریبوں کا سب کچھ بن جائے گا. اے رب الرحیمین ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے, ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے, بگڑی ہوئی کو بنا دے. اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. الہ العالمین میں مسافر ہوں. الہ العالمین یہاں اور بھی بہت سارے مسافر دور دور سے آئے ہوئے ہیں.
الہ العالمین الہ العالمین. وہ لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہے ان کی سفید داڑیوں کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے الہ العالمین. یہاں اس وقت تیرے دربار میں سفید رش بزرگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں الہ العالمین. معصوموں کی آمین کو تو قبول کر لیتا ہے الہ العالمین. اس مجمع میں معصوم بھی ہے, اس مجمع میں علماء ہے, مبلغین ہے, حفاظ ہے الہ العالمین, قرا ہے, نیک لوگ ہیں الہ العالمین, نوجوان ہے جن کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں الہ العالمین. کوئی تو یہاں پر تیرا مقبول بندہ ہوگا الہ العالمین. یہ تیرے سب بندے تجھ سے تیری محبت مانگ رہے ہیں, تیری ولایت مانگ رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں, اسلام مانگ رہے ہیں الہ العالمین. کوئی ایک بندہ جو تیرے یہاں مقبول ہوگا اس کی آمین کی لاج رکھ کر پوری امت کے بیڑے کو پار لگا دے, پوری امت کے بیڑے کو پار لگا دے الہ العالمین. ہماری زندگیوں کو بدل دے الہ العالمین, غفلت سے نکال دے, غفلت سے نکال دے یا رب الرحیمین. آج کی اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین. ہر شر سے, ہر مکروہ سے, ہر آفت سے, ہر بلا سے ان دونوں کی حفاظت فرما, ان دونوں کو آپس میں خوب محبت عطا فرما, انہیں الفت والی, محبت والی, مودت والی, اتفاق والی, اتحاد والی, انس والی زندگی عطا فرما, اتباع شریعت والی, فکر آخرت والی زندگی نصیب فرما یا رحم الرحیمین. انہیں بھی برکتیں عطا فرما, انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما الہ العالمین. انہیں بھی, ان کی اولاد کو, ان کی نسلوں کو, ان کے ماں باپ کے لیے, پورے خاندان کے لیے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا رحم الرحیمین. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کی اچھی اچھی اوصاف جو بیان فرمائے ہیں, اچھی تعلیمات جو ان کے لیے بیان فرمائے ہیں, ان سے ان کو متصف فرما دے یا رحم الراحمین. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دلہا دلہنوں کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین. اس نکاح کو ان کے لیے اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا, دین کی تکمیل کا, ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا, صراط مستقیم پر جمنے کا ذریعہ بنا یا رحم الراحمین. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما یا رحم الراحمین. آپ کی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما, جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما یا رحم الراحمین. اہل چپاٹا کو دنیا کی آخرت کی خوشحالیاں نصیب فرما الہ العالمین. یہاں کے مدارس میں, یہاں کے دارالعلوم میں, یہاں کی خانقاہوں میں الہ العالمین, یہاں کی دعوت و تبلیغ کی جد و جہد میں, یہاں کی اساتذہ کی, علماء کی, حفاظ کی, قراء کی محنتوں میں الہ العالمین, جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں سب میں الہ العالمین بہت برکتیں پیدا فرما, سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما, سب کو ایک اور نیک بنا دے, شیر و شکر بنا دے الہ العالمین. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, جو بے روزگار ہے انہیں وسعت والی, برکت والی, حلال روزی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.